نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اٹھائیس میں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جس کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہے. مجادلہ کے معنی لڑائی اور جھگڑے کے ہیں. یہاں چونکہ صورت ایک ایسی پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر لڑائی جھگڑے کی سی تھی، حقیقت میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا. زمانہ جاہلیت میں ایک معاملہ کیا جاتا تھا زہار کا، جس طرح طلاق ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک عمل زہار بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پر، یا بہن سے تشبیہ دے دے یا کسی اور سے. تو یہ ایسی حرمت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ طلاق سے بھی زیادہ سمجھی جاتی تھی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ پشت، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی. چنانچہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو جب یہ جملہ کہا، غالباً خولہ بنت ثعلبہ کو یہ بات کہی گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر اس نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک اس سلسلے میں کوئی احکامات نہیں نازل ہوئے تھے، اس لیے مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں. بعض میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تیرے بارے میں یا اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کی رسم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو اس قسم کے جملے سن کر اس عورت نے کہا کہ بھئی میرے شوہر نے تو طلاق بھی نہیں دی، لفظ طلاق بھی نہیں کہا، تو کس طرح سے آخر طلاق ہو گئی؟ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگی، اور ساتھ میں یہ کہ ساری جوانی میں نے اس کے ساتھ گزار دی، اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ گئی تو اس نے مجھ سے یہ معاملہ کر لیا. بہرحال اس طرح سے وہ باتیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خاتون آئی تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی تو میں نے اس کی بات نہیں سنی، یعنی اتنی آہستہ آواز میں اس نے بات کی تھی کہ میں بھی نہیں سن سکی، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو بھی سن لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ اگر کوئی زہار کر لے اس طرح سے تو کوئی ماں نہیں بن جاتی اس کی، بیوی بیوی ہی رہتی ہے. لیکن چونکہ اس قسم کے جملے بولنے نہیں چاہیے، اور ایک شخص نے اس طرح سے جملے بولے ہیں کہے ہیں، تو اس کو بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر اب تم یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ اس سے نفع حاصل کرو تو پھر اس کے لیے کفارہ ادا کرو. اس کفارے کو یہاں پر ذکر کیا گیا. چنانچہ ان کے شوہر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی تمہارے بارے میں اب یہ حکم ہے کہ تم جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ غلام آزاد کرو، یہ نہیں کر سکتے تو دو مہینے پیدل پہ روزہ رکھو، اور اگر اس کا بھی نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ کا حکم دیا گیا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی ضعیف البصر آدمی تھے، یعنی آنکھوں سے بھی کم نظر آتا تھا اور ضعیف قسم کے بوڑھے تھے. آپ نے فرمایا جب ان کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم لگاتار روزے رکھو. اس نے کہا کہ مجھ میں روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اگر میں دن میں دو تین مرتبہ نہ کھاؤں تو میری آنکھوں کی بصارت ہی جاتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم صدقہ دو. تو اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. تو آپ نے پھر اپنی طرف سے کچھ کر کے دیا, کچھ لوگوں نے کر کے اس کا بہرحال یہ معاملہ حل کر دیا. تو بہرحال یہ اس عورت کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں, اور ساتھ حکم زہار بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اب اگر کوئی شخص کر لے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو یہی خاتون آپ کے راستے میں آ گئی اور آپ سے کچھ بات کرنی چاہی, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کی بات سننے لگے, اور اس بات سننے میں کافی دیر ہو گئی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ نے اتنا وقت ہمارا جو ہے وہ ضائع کیا یا اتنا وقت لگا دیا, تو آپ بلا وجہ اتنی اس بوڑھی کے ساتھ کھڑے رہے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی, تو اگر یہ ساری رات بھی مجھے لے کر کھڑی رہتی تو عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کی بات نہ سنتا. تو یہ عزت اور احترام تھا ایک خاتون کا اور ایک ایسی عورت کا جس نے اللہ سے شکوہ کیا اور اللہ نے اس کے بارے میں آیات قرآنی نازل فرمائی. اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ تم سرگوشیاں مت کرو. آدمی ہوتا یہ تھا کہ منافقین کفار مسلمانوں کو دیکھ کر ان کو جلانے کے لیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی. یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو, آپ کو دور سے آتا ہوا دیکھے اور کسی اور سے آپ کے بارے میں یا ویسی پھسر پھسر کرنے لگے تو دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سازش کر رہا ہے, اس لیے کہ پہلے اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان تو نہیں. تو یہودی اور نصرانی اسی طریقے سے منافقین چونکہ دشمن اسلام تھے, اس لیے جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے, تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی. اسی طرح سے بعض مسلمان بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے, تو اس سے اگر مثلا 3 آدمی ہوں اور 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو ایک آدمی کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے حکم دے دیا کہ جب صرف 3 آدمی ہوں تو پھر ایسی صورت میں 2 آدمی الگ سے سرگوشیاں نہ کریں, کیونکہ اس سے تنہا رہ جانے والے کو تکلیف ہوگی. البتہ اگر 3 سے زیادہ ہوں, 4 آدمی 6 آدمی ہوں اور وہ کوئی بات کان میں کہیں تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دوسری بات یہ بھی بتلا دی کہ دیکھو تم جو بھی سرگوشیاں کرتے ہو, اگر تم 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا اللہ موجود ہے, 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا اللہ موجود ہے, اور 4 آدمی سرگوشیاں کرتے ہو تو 5واں اللہ موجود ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سرگوشیوں کو اور باتوں کو سن رہے ہیں. اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچے. اور آگے فرمایا کہ اگر تم سرگوشی کرنا بھی چاہو تو وہ سرگوشی فلا تتناجو بالاسم والعدوان, گناہ اور زیادتی پر نہ ہو. اس سے ہی پتا چلا کہ اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور گھر کے لوگ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کان میں کہنا چاہتے ہیں اور اسے بھی پتا ہی ہے کہ میرے دشمن نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ یہ کوئی زیادتی اور گناہ پر مشتمل سرگوشی نہیں ہے. اس صورت میں جائز نہیں ہے سرگوشی کہ جبکہ کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو یا اس کی کسی جو ہے کان میں اس کے خلاف سازش کوئی کی جا رہی ہو, ایسی صورت میں جائز نہیں. یا یہ کہ صرف 3 ہوں تو 2 آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور ایک بیچارہ تنہا بیٹھ جائے, یہ تو مناسب نہیں. لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, جیسے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی صاحب کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں مجلس باقاعدہ تو کان میں آ کے کہہ دیتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آنے والے نے کیا کہا, اور اس کو کوئی برا بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ سرگوشی کسی ظلم اور زیادتی پر مبنی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے اس قسم کی سرگوشی کی ممانعت نہیں کی گئی. اور یہاں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا کہ اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان, جب سرگوشی کرو تو گناہ پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے اور زیادتی پر مشتمل نہ ہو. البتہ آگے فرما دیا کہ وتناجوا بالبر والتقوى, نیکی اور تقوی کے اوپر اگر کوئی سرگوشی کوئی بات کر رہے ہو اس میں حرج نہیں. اور آگے ایک بات خاص طور پر فرما دی کہ انما النجوى من الشیطان, یہ جو سرگوشی کرنا ہے اصل میں یہ شیطان کی طرف سے ہے, یعنی جب زیادتی پر مبنی ہو جب ظلم پر مبنی ہو، جب کسی کے خلاف سازش ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ شیطان کی طرف سے، اور ہے کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو غمگین کر دیں. کیونکہ جب دو منافق آپس میں سرگوشی کریں گے کسی مسلمان کو دیکھ کر، تو اس کے دل میں یقیناً خیال آئے گا کہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، تو اس سے اس کا دل رنجیدہ ہوگا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تم کو. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کی اجازت ہوگی، حکم ہوگا، تو تمہیں تکلیف پہنچے گی، ورنہ ان کی سرگوشیاں کرنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. اسی طرح سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، غالباً صفہ چبوترے پر، اور کچھ اور لوگ بھی آئے، تو لوگ آپس میں مل مل کے نہ بیٹھے، بلکہ اسی طرح بیٹھے رہے جیسے بیٹھے تھے. چاہیے تھا ان کو یہ کہ وہ سرک جاتے اور آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بعض لوگوں کو اٹھا بھی دیا مجلس سے کہ تم اٹھ جاؤ، چلے جاؤ. اور یہ آیت قرآن مجید کی نازل بھی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، مثلا یہ کہا جائے بھی آگے آ جاؤ، مل مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے، ان کے لیے کشادگی پیدا ہو جائے، تو فافسحوا، تم ایسا کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دیں گے تمہارے لیے. یعنی اگر تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا، اور جب کہا جائے کہ بھئی اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. یعنی یہ صاحب مجلس کا حق ہے کہ اگر کسی کو مجلس سے اٹھانا چاہے تو کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی مصلحت ممکن ہے یہ ہو کہ کسی کو آگے بٹھانا چاہتا ہو، کسی کو پیچھے بٹھانا چاہتا ہو. بعض وجوہ کی بنا پر بعض لوگ بعض باتیں دین کی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کی حکمت ہوتی ہے کہ انہیں آگے بٹھائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے بات سمجھ لیں، اس سے دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچے. اس لیے بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ بھئی تم ذرا ادھر چلے جاؤ، ان کو ادھر بیٹھنے دو. تو یہ چونکہ صاحب مجلس کا حق ہے، اس لیے اگر اس طرح سے کوئی کبھی کہے تو اس میں کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے. وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تو بہرحال اس سے اللہ رب العزت اس سے بھی درجات کو بلند فرما دیں گے. لازمی بات ہے کہ اٹھنے سے دل ٹوٹے گا تو صحیح، لیکن چونکہ تم نے اس کی بات مانی صاحب مجلس کی، اس لیے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تمہارے درجے بلند ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ایسی ہر بات سے بچنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. مسجد میں صف بندی جب ہوتی ہے، اس میں بعض لوگ جگہ نہیں ہوتی، زبردستی گھس جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ پوری نماز میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، دائیں بائیں والے کو، اور خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن ساری نماز اپنی بھی خراب کرتا ہے اور دوسرے کے دل میں بھی رنج اور غصہ اس کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جگہ نہیں ہے تو بلا وجہ گھسنے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگر جگہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ آنے والے کو جگہ دے دیں، دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا سا سرک جائے تاکہ اتنی جگہ پیدا ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو جائے. جگہ نہیں ہے تو بے شک اس کو صاف کہہ دو کہ بھئی آپ پیچھے چلے جائیں، یہاں جگہ نہیں. بجائے اس کے کہ ساری نماز میں غم اور غصے کا جو ہے وہ ابال آتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی کہہ دے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، یا خود آدمی پیچھے ہٹ جائے کہ اچھا بھئی آپ کھڑے ہو جائیں اگر اتنی جگہ ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو بیچ میں گھسنا کسی کے، اس کا بھی یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو تمام مسلمانوں کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، مثلا آج کل بعض لوگ جو ہے مسلح بچھا دیتے ہیں، یا رومال رکھ دیتے ہیں، یا ٹوپی رکھ کے چلے جاتے ہیں، یا اپنی مسواک رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ خیمے میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں. ہاں اگر خود بیٹھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، ورنہ جو پہلے آئے اس کا حق ہے کہ وہ آ کے بیٹھے. اس لیے اس معاملے میں ایثار سے بھی کام لینا چاہیے، اور آنے والوں کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ جو آئے ہیں ان کا بھی حق ہے. آگے اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہاجر فقراء مہاجرین کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی تعریف فرمائی، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مال ان کے چھین لیے گئے، اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر اپنا مال چھوڑ کر اللہ اور رسول کی مدد کی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی تعریف کی جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، والذین تبووا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، کہ خود بھی حاجت مند تھے لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دی اپنی ذات پر. بہت سے مواقع ایسے آئے کہ خود ضرورت مند تھے لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دی. وہ واقعہ آپ نے جنگ یرموک کا سنا بھی تھا کہ جب ایک صاحب اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ بالکل آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے کر آئے تھے، تو دیکھا کہ انہوں نے اشارہ بھی کیا پانی کا، تو ان کو پانی پلایا، یعنی جیسے ہی ان کی طرف بڑھایا تو اتنے میں ایک اور زخمی کی آواز آ گئی. تو اس صاحب نے جو اس وقت جاکری کا عالم تھا اس پر، اس نے کہا پہلے انہیں پلا دو. اب حالانکہ یہ خود کتنے پیاسے ہوں گے اور آخری وقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے ایثار کا عالم یہ تھا کہ مرتے مرتے بھی ایثار کر رہے ہیں کہ مجھے اس پہلے اس کو پلا دو. چنانچہ وہاں گئے، جب وہاں پہنچے تو ایک تیسرے نے آواز دے دی، اس نے بھی کہہ دیا وہاں چلے جاؤ. گویا سب کے جذبات ایک جیسے تھے، سب کے خیالات ایک جیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر ان کی تربیت فرمائی تھی ہر ایک ان میں سے ایسے ہی تھا، یہاں تک کہ جب وہ آخر والے کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. جلدی سے پھر پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے، سب سے پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی رخصت ہو چکے. تو سب نے پیاسے جان دے دی، لیکن بہرحال یہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی. اب معاشرے کے اندر بگاڑ کا یہ حال ہے کہ آدمی اگر مر رہا ہو تو پانی تو ہم کیا پلائیں گے اسے، اس کے اگر ہاتھ میں گھڑیاں ہیں تو وہ اتار لیتے ہیں، جیب میں پیسے نقدی ہے تو وہ چھین لیتے ہیں، موبائل ہے تو وہ غائب کر دیتے ہیں. تو میے اس کے ساتھ حال کرتے ہیں جو بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، ورنہ زندوں کو مارنا تو آج کل بہت سے لوگوں کا کام ہے کہ چلتے پھرتے آدمی کو مار دیتے ہیں، لیکن جو مر رہا اس کو بھی نہیں چھوڑتے الا ماشاء اللہ. اکثریت کا کیا حال ہے اللہ جانتا ہے. بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر کا حال اب ایسا ہو گیا کہ بس معاملہ خراب ہی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بگاڑ کو درست فرما دیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگلی سورۃ سورۃ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام عمل نہیں کرتا تو وہ اچھی بات کہے بھی نہیں. بعض لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے لیکن دوسرے کو اچھائی کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کی اچھی بات قبول کر لیں. یہ کہتے ہیں بعض لوگ کے ساتھ، خود تو تم کرتے نہیں ہمیں کہہ رہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اگر عمل نہیں کرتا تو اس کی بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کہہ رہا ہے مثلا تو ہمیں اس کی اچھی بات قبول کر لینی چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اگر صحیح ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ صاحب چونکہ یہ عمل نہیں کرتا لہذا اس کی بات قابل قبول نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ نماز جمعہ کے سلسلے میں حکم فرمایا کہ جب اذان کی آواز سن لو جمعہ کی تو فسحوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، نماز کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اصل میں یہ حکم ہمارے یہاں تو چونکہ پہلی اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، یعنی اردو کا بیان ہوتا ہے، پھر دوسرا. ہمارے الحمدللہ اس مسجد میں تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ پہلے بیان ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ پہلی اذان ہوتی ہے اور اس کے 5 منٹ بعد دوسری اذان ہو جاتی ہے. تو یہ سورت اصل میں اختیار ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جا سکے، ورنہ اصل یہی ہے کہ جب پہلی اذان ہو تو آدمی نماز کی تیاری کرے اور فوراً چل پڑے، اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں. تو چونکہ کمزوری کا زمانہ ہے، ایمانی اعتبار سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، اب لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے یہاں ہمارے ہاں اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، تاکہ لوگ پہلی اذان پر ہی خرید و فروخت اور کاروبار ختم کر دیں. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ ایسے وقت میں جب کہ اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم آخرت کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہاں واضح طور پر یہ حکم فرما دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اب تم زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اب چاہو تو تجارت کرو، کوئی ممانعت نہیں. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ. اس سے اگلی سورت میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے. اس سورت کا نام ہی سورہ منافقون ہے، اور چونکہ اس میں واقعات بھی ہیں، تفصیل طلب ہیں، بس اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے تھے اور کہتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقون لکاذبون، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جو گواہی دے رہے ہیں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. ان کا دل جو ہے وہ آپ کی رسالت پر مطمئن نہیں ہے، آپ کو سچا رسول نہیں مانتے، لیکن زبان سے ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے کذب کی، ان کی شہادت کو رد کر دیا کہ جو شہادت دیتے ہیں جھوٹی شہادت دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت منافقین کے جو سردار تھا اس نے کہا تھا یقولون لرجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، کہ ہم جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. اور الاعز باللہ مراد اس نے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے. تو یہ جو رئیس المنافقین تھا، ان کا جو بیٹا تھا وہ مخلص مسلمان تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو مدینہ میں اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دیا. کہا کہ جب تک اس بات کا اعتراف نہیں کر لے گا کہ ذلت والا تو خود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اس وقت تک میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور وہ بیٹے کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے اس کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ محبت اور عزت تھی جو مخلص مسلمانوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایسی محبت ہمارے دل میں نہ ہو ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.